اپنے امام کی دعاؤں میں شامل حال ہونے کے لیے پھر ایک دفعہ صلوات پڑھیں. عالم اسلام، عالم تشیع کی سربلندی، دشمنان اسلام، دشمنان تشیع کی سرنگونی کے لیے ایک دفعہ پھر صلوات پڑھیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الغر الميامين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين في مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى ما تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صلوات خداوند عالم، آپ سب کی یہ عبادت، یہ پرسا، یہ عزا، یہ تعزیت سید کونین کے حضور قبول فرمائے اور آپ کی توفیقات عالیہ میں اضافہ فرمائے. جیسا کہ میں نے کل عرض کیا ہے کہ ہمارا یہ گفتگو اور ہمارے یہ سلسلے کلام انشاءاللہ قرآن اور عترت کے حوالے سے، اور کل مقدماتی گفتگو تھی. ارشاد پروردگار ہو رہا ہے سورہ مبارک مائدہ، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، آپ کی طرف اللہ نے دو چیزیں نازل کی ہیں، ایک ہم نے نور کو اتارا ہے اور ایک ہم نے روشن کتاب کو بھیجا ہے. کتاب خدا سرچشمہ فیض ہے، کتاب الہی، کتاب مقدس چشمہ کوثر ہے. یہ وہ دستور الہی ہے، وہ منشور الہی ہے کہ جو آبادی رہنے والا ہے. کیا ہے؟ جب تک انسان ہے شاہراہ ہدایت کی اوپر چلتا رہے. یہ کتاب انسان کو ہدایت کی منزل تک پہنچاتی ہے. باقی کتابیں اور قرآن میں فرق ہے. باقی کتابیں اللہ نے 104 کتابیں نازل کی. اب تو کہیں گے ماشاءاللہ، پتہ نہیں یہ کوئی نئی ایک سلسلہ ہوا ہے کہ جو انگلینڈ سے آیا ہے. پہلے تو ہم 4 ہی سنتے تھے اور اب یہ کیا نہیں، روایت کے اندر موجود ہے. میرے آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے 104 کتابیں نازل کی ہیں. آپ نے دیکھا قرآن کے اندر بھی صحف ابراہیم، صحف موسیٰ قرآن کے اندر بھی موجود ہیں. اللہ نے 104 کتابیں نازل کی، 104، اور اللہ نے 104 کتابوں کا خلاصہ 4 کتابوں کے اندر کیا ہے. 104 کتابیں ہیں، 104 کتابوں کو اللہ نے سمپ کیا ہے، اللہ نے اس کی سمورائز کیا ہے، اللہ نے اس کا خلاصہ کیا ہے، اللہ نے اس کو کنکلوڈ کیا ہے. کتنے میں؟ 4 کتابوں کے اندر. 104 کی 4 کتابیں مان گئے. 4 کتابوں کا اللہ نے خلاصہ ایک کتاب کے اندر کیا ہے. 104 کتابیں تھیں، 104 کتابیں 4 میں بدلی. 4 کتابوں کا خلاصہ ایک کتاب کے اندر ہوا کہ جسے قرآن پاک، قرآن مجید، کتاب مقدس کہتے ہیں. اور جو 4 کتابوں کی ایک کتاب بنی، ایک کتاب کا خلاصہ اللہ نے سورہ یاسین کے اندر کیا ہے. فرمایا اس قرآن کی جان، اس قرآن کی سوچ، اس قرآن کا سپیرٹ کہاں پہ ہے؟ سورہ یاسین کے اندر ہے. سورہ یاسین کا دل، سورہ یاسین کا حوض، سورہ یاسین کی روح رواں سورہ مبارکہ فاتحہ کے اندر موجود ہے. اور سورہ مبارکہ فاتحہ کی جان، سورہ مبارکہ فاتحہ کا دل اللہ نے رکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم پورے قرآن کی جان ہے، پورے قرآن کی روح ہے. اسی وجہ سے ہے نا کہ کوئی بھی کام کرو، کوئی کام بھی ہے، کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فہو ابتر، کہ کوئی بھی کام ہے اگر اس کی ابتدا بسم اللہ سے نہیں ہے تو وہ ابتر ہے، بے ثمر ہے، بے نتیجہ ہے. انسان کسی رزلٹ کے اوپر نہیں پہنچ سکتا ہے، کسان کو انسان کسی ثمر حاصل نہیں کر سکتا ہے. کیا ہے جو کام کرو؟ نہیں. بسم اللہ کیا کرتی ہے؟ بسم اللہ کام کے اندر
قدوسیت پیدا کرتی ہے، بسم اللہ کام کے اندر برکت پیدا کرتی ہے. کون سے کام کے اندر؟ ہر کام کے اندر نہیں، انسان غلط بینیفٹ حاصل کرتا رہے جی اور کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حلال ہو گیا ہے، جس طرح ہے نہیں، حلال کو حلال بناتی ہے، حلال کام کو مقدس بناتی ہے، حلال کام کو بابرکت بناتی ہے. لیکن ایک کام ہی کہ جو اسلامک لو کے اندر شریعت مقدسہ کے اندر حرام ہے، بسم اللہ اسے حلال نہیں کرتی ہے. جہاں ماشاءاللہ جو کچھ ہے کھاتے رہے بسم اللہ پڑھو چلتا ہے، نہیں شریعت نہیں یہ کہتی ہے، یہ کسی اور جگہ سے آئے ہیں، یہ کسی اور جگہ سے امپورٹنٹ ہیں چیزیں یہ نہیں. شریعت کیا حلال ہے؟ حلال محمد حلال الى یوم القیامہ و حرام محمد حرام الى یوم القیامہ، کہ پیغمبر کی حلال شدہ چیز قیامت تک کے لیے حلال ہے اور پیغمبر کی حرام شدہ چیز قیامت تک کے لیے حرام ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ میں چونکہ اس انوائرمنٹ کے اندر رہا تھا، میں تو ویسٹ کے اندر رہنے والا تھا، میں تو مغرب کے اندر رہنے والا تھا، وہاں پہ حلال کی بہت مشکل. نہیں، آپ کا یہ پرابلم ہے، شریعت کا پرابلم نہیں ہے. آپ اپنے پرابلم کو، انسان کیا ہے، اسلام آپ کو یہ کہتا ہے کہ اپنی فطرت کو، اپنی طبیعت کو اسلام کے اوپر ڈھالو، نہ اسلام کو اپنی طبیعت کے اندر فٹ کرو. چونکہ جو طبیعت یعنی انسان کی طبیعت کو شریعت پہ قربان ہونا چاہیے، نہ شریعت کو انسان کی طبیعت کے اوپر قربان ہونا چاہیے. اسلام یہ نہیں سکھاتا. ہر وہ کام انسان کہے کہ غلط کام اور اسے بسم اللہ سے شروع کرتا ہے، کوئی فائدہ نہیں اس کا. وہ کام نہ اس کے اندر برکت بھی نہیں آتی، اس کے اندر قدوسیت بھی نہیں آتی. تو فرمائے کہ 104 کتابیں، ان چار 104 کتابوں کا خلاصہ اللہ نے چار کتابوں میں کیا ہے، اور چار کتابوں کا خلاصہ اللہ نے ایک کتاب کے اندر کیا ہے، اور ایک کتاب کا خلاصہ اللہ نے سورہ یاسین کے اندر کیا ہے، سورہ یاسین کا خلاصہ سورہ فاتحہ کے اندر کیا ہے، سورہ فاتحہ کا خلاصہ اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کیا ہے، اور بسم اللہ کا خلاصہ بائے بسم اللہ کے اندر کیا ہے. اور بائے بسم اللہ کے متعلق میرے آقا فرماتے ہیں انا نقطہ تو تحت الباء و با کے نیچے جو نقطہ ہے میں علی ہوں. اس وجہ سے وہ ڈاٹ جو نظر آتی ہے آپ کو بسم اللہ کے نیچے، وہ نقطہ جو نظر، وہ پوائنٹ جو نظر آتا ہے آپ کو، دنیا کا کوئی پوائنٹ شروع نہیں ہوتا ہے سوائے نام علی سے، سوائے نام علی. اگر علم چاہیے تو علی کے در پر آؤ، تقوی چاہیے تو علی کے در پر آؤ، عبودیت چاہیے تو علی کے در پر آؤ. یہ علی مظہر عبادت ہیں، علی مظہر تقوی ہیں، علی مظہر علم ہیں. یہ چیز ہے اگر انسان دیکھنا چاہتا ہے، علی ذات علی کو پہچاننا انبیاء کا کام ہے. ذات علی کو پہچاننا تعارف معرفت علی کی، اس میں انسان کے اندر اوج نبوت چاہیے، تب انسان جا کر پہچان سکتا ہے علی کی ذات، علی کی معرفت. انا نقطہ تو تحت الباء، یعنی کیا ہے، با کے نیچے جو نقطہ ہوں میں علی ہوں. ہر علم کا آغاز نقطے سے ہوا کرتا ہے، ہر علم کا آغاز نقطے سے ہوا کرتا ہے، ہر نقطے کا رجوع میرے آقا علی سے ہوا کرتا ہے. یہی چیز ہے کہ انسان سمجھے علی مولا کی ذات، کہ پوری بات اتنے عباس ہیں، عشاء کی نماز کے بعد عرض کی یا امیر المومنین، کیا ممکن ہے کہ بسم اللہ کی تفسیر ہو جائے، بسم اللہ کی تشریح ہو جائے، بسم اللہ کے متعلق آپ تفسیر کریں، کامنٹری کریں. امام نے شروع کی کامنٹری، شروع کی تفسیر، شروع کی تشریح، شروع کی تفصیل، شروع کی اجمال سے نکالا تفصیل میں لے آئے، یہاں تک کہ کیا ہوا کہ سپیدہ صبح نمودار ہو گیا، سپیدہ صبح نمودار. ابن عباس نے کہا یا امیر المومنین، ابھی تک بسم اللہ کی تفسیر ختم نہیں ہوئی جبکہ صبح ہو رہی ہے. اس وقت میرے آقا نے فرمایا اے ابن عباس اگر علی چاہے کہ بسم اللہ کی تفسیر کرے تو 70 بار اونٹ کے ہو جائیں گے, بسم اللہ کی تفسیر ختم نہیں ہوگی. وہ علی کی معرفت ہے, وہ علی کا علم ہے بسم اللہ. تو فرمائے 104 کتابیں, باقی جتنی کتابیں ہیں اور قرآن کے اندر فرق ہے, باقی جتنی کتابیں تھیں اپنے ایریا کے اندر, اپنی کمیونٹیز کے اندر, ایک نیشن کے اندر, ایک قوم کے اندر محدود حد تک تھی, لمیٹڈ تھی. لیکن قرآن کیا ہے؟ تا صبح قیامت دواں دواں ہے, فیض جاری ہے. قرآن کی یہ بلیسنگ, قرآن کی یہ رحمت, قرآن کی یہ شفا, قرآن کی ہدایت کسی قوم کے ساتھ وابستہ نہیں, کسی ٹاؤن کے ساتھ وابستہ نہیں, کسی ملک کے ساتھ وابستہ نہیں, اس کے اندر کوئی جغرافیائی کیفیت نہیں. جدھر جاؤ گے فیض قرآن پاؤ گے. یہ قرآن ہے. قرآن کسی کوئی لمیٹڈ ایریا کے لیے نہیں ہے, لمیٹڈ ٹائم کے لیے نہیں ہے. کلام خدا قرآن اور باقی کتابوں میں فرق ہے. اور دوسرا فرق یہ ہے کہ قرآن بجا خود معجزہ ہے, وہ باقی کتابیں معجزہ بھی نہ تھی. آپ نے دیکھا کیا بنا بائبل کا, آپ نے دیکھا زبور کا کیا عالم ہوا, آپ نے دیکھا باقی کتابیں نظر نہیں, وہ معجزہ نہ تھی. یہ قرآن مقدس وہ ہے, کتاب مقدس وہ ہے کہ جو اب تک بھی جس کا چیلنج باقی ہے. باقی وہ جتنی کتابیں معجزہ نہ تھی, قرآن بجائے خود معجزہ ہے کہ جس کا چیلنج یہ ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. ہم نے جو کچھ اپنے بندے خاص کے اوپر نازل کیا ہے, ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا, جو کچھ ہم نے اپنے عبد کے اوپر نازل کیا ہے. بہت بڑی اللہ نے شان بیان کی ہے پیغمبر کی. منزل عبودیت معراج زندگی ہے. ہم کس چیز کے قائل ہیں؟ یعنی پہلے کیا ہیں؟ عبدہ و رسولہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. پہلے بندے خدا ہیں, اس کے بعد رسول خدا ہیں. یہ شان اللہ نے بتائی ہے عبدہ, اور یہاں پہ کیا ہے؟ عبدنا. ہم نے جو کچھ اپنے بندے کے اوپر نازل کیا ہے, تو اگر مقام چاہیے, اگر عزت چاہیے, اگر شرف چاہیے, اگر کرامت چاہیے, بندگی پروردگار سے حاصل ہوتا ہے. تو بندگی پروردگار نہیں کرتا, اس کی کوئی عزت نہیں ہے, اس کا کوئی مقام نہیں ہے, اس کا کوئی شرف نہیں ہے. اس وجہ سے کہ جتنے مقامات ہیں سب مقامات کی بنیاد اور فاؤنڈیشن وہ عبادت پروردگار میں ہے. کیا ہے؟ العبا العبودیہ جوہرتن, عبودیت یعنی سرمنشپ, عبودیت بندگی, جوہرتن وہ جوہر ہے, ایسنس آف ورشپ. العبودیت جوہرتن کیا کرتا ہے؟ عبودیت کل ہوا الربوبیہ, کہ جس کی حقیقت میں یہ ہے کہ انسان کار خدا کرتا ہے. عبودیت کی منزل یہ آتی ہے کہ اللہ اس کے ہاتھ نہیں, اس کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ بن جاتے ہیں, اس کی زبان اللہ کی زبان بن جاتی ہے, اس کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ بن جاتے ہیں, اس کی آنکھیں اللہ کی آنکھیں بن جاتی ہیں. وہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا کرتا, الہی آنکھوں سے دیکھا کرتا ہے. وہ اپنی زبان سے بات نہیں کرتا, اللہ کی زبان سے بات کرتا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ ہم کبھی انہیں ید اللہ کہتے ہیں, کبھی عین اللہ کہتے ہیں, کبھی اذن اللہ کہتے ہیں, کبھی نفس اللہ کہتے ہیں. منزل عبودیت ہے, یہ منزل عبودیت سے چیزیں نکل کے آتی ہیں. اگر انسان منزل عبودیت کی ذرا سجدہ کر کے تو دیکھے, ذرا عبادت کر کے تو دیکھے, ذرا مناجات کر کے تو دیکھے, ذرا اللہ کے ساتھ راز و نیاز کر کے تو دیکھے, اس کے بعد انسان سمجھتا ہے کہ منزل عبودیت کیا ہے. جو شخص عبادت نہیں کرتا, عبد خدا نہیں ہے,
سمجھ جائے کہ کچھ گڑبڑ ہے اس کے نفس کے اندر، اس کی طبیعت کے اندر، اس وجہ سے کہ جہاں جہاں پہ اللہ کی عبودیت نہیں ہے وہاں وہاں تکبر ہے. تکبر ہمیشہ روکتا ہے عبودیت سے، تکبر ہمیشہ روکتا ہے بندگی سے. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ تکبر کبھی جمع ہی نہیں ہو سکتا عبادت کے ساتھ، ناممکن ہے، امپاسبل. تکبر بھی ہو اور عابد بھی ہو، نہیں ہو سکتا، دو چیزیں نہیں ہو سکتی. ایسے ٹائم دو چیزیں تکبر اور عبادت کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی. اس وجہ سے کہ تکبر کا مطلب یہ ہے کہ میں بڑا ہوں، عبادت کا مطلب یہ ہے کہ میں ذلیل ہوں. دونوں چیزیں مختلف ہیں، ٹو اپوزٹ ڈائریکشن. نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک شخص عابد ہو اور ایک شخص متکبر ہو. عبادت کیا کرتی ہے؟ انسان کے اندر عجز پیدا کرتی ہے. عبادت کیا کرتی ہے؟ انسان کے اندر اظہار تذلل لاتی ہے. تکبر کیا کرتا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں ہوں. آپ کہیں نہیں دیکھیں گے جب تھوڑا سا آتا ہے نا، یہی طرح سے جب علم کا ہوتا ہے کہاں کا تو آہا ماشاء اللہ، میرے جیسا نہ کوئی آپ دنیا کے اندر فاضل دیکھیں گے، نہ عالم دیکھیں گے، نہ ساری دنیا اس کے اندر گھوم رہی ہوتی ہے، پورا محور اس کی ذات بنا ہوتا ہے. ایسا جب کہاں عبادت کر سکتا ہے؟ عبادت سجدہ، اسی وجہ سے کہ سجدہ مزاج بندگی ہے، مزاج بندگی ہے سجدہ پروردگار. ہاں البتہ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ بندے پروردگار ہونا اور آزاد، کوئی کسی کی فکر نہیں ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے تھے اور ایسے میں دیکھا کہ گھر کے اندر سے گانے، موسیقی، میوزک، آوازیں آ رہی ہیں. ایسے میں اس گھر سے قمیض نکلی. امام نے پوچھا، بتائیے اس گھر کا مالک بندہ ہے یا آزاد ہے؟ یا ابن رسول اللہ، فرزند رسول، اس گھر کا مالک آزاد ہے. امام نے فرمایا، ہاں اگر وہ کسی کا بندہ ہوتا تو اس طرح اللہ کی گستاخی اور جسارت نہ کرتا. اس وجہ سے کہ وہ بندے خدا نہیں ہے. یہی تھوڑی سی دیر گزری تھی کہ جب قمیض واپس گئی، اس مالک نے پوچھا کیا وجہ تھی، کیوں دیر کی، کیوں تاخیر کی، کیوں ڈیلے ہوئے؟ انہوں نے کہا کہ فرزند رسول تھے، انہوں نے یہ پوچھا کہ اس گھر کا مالک بندہ ہے یا آزاد. تو اس کہا کہ کیا آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہا کہ اس گھر کا مالک آزاد ہے. تو مولا نے کیا فرمایا؟ مولا نے کہا اگر وہ کسی کا بندہ ہوتا تو اس طرح جسارت نہ کرتا، اس طرح گستاخی نہ کرتا، اس طرح خدا کے مد مقابل نہ آتا. فوراً دوڑا، اس کا نام تھا بشر. حافی اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جو پاب رہنا ہو اسے حافی کہتے ہیں. اتنا دوڑتے ہوئے امام کے پیچھے آیا اور کہا، یا ابن رسول اللہ انا عبدن انا عبدن، اے فرزند رسول، آج کے بعد میں بندے خدا ہوں، بندے خدا ہوں. بندگی یہ پروردگار مقام ہے. شرافت انسان کی، کرامت انسان کی، عزت انسان کی، بزرگی انسان کی، بندگی یہ پروردگار کے اندر انسان تلاش کرے. بندگی نہیں ہے، عبادت نہیں ہے، تو انسان کبھی کار خدائی نہیں کر سکتا ہے. اور انسان کہے کہ وہ تو بالکل کچھ بھی نہیں، عبادت تو کرتے ہی نہیں ہے، لیکن ماشاءاللہ ان کی زبان میں تو تاثیر دیکھیے، وہ کیا سے کیا دیواروں کو چلا دیتے ہیں، پہاڑ تو الٹ پلٹ ہو جاتے ہیں، زمین آسمان بن جاتی ہے، آسمان پتہ نہیں کیا بن جاتا. نہیں، عبادت، عبادت. میرے آقا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام سجدت لک تعبدا ورکا، میرے اللہ میں سجدہ کرتا ہوں. کس لیے؟ سجدت لک تعبدا ورکا،
کیا تیری بندگی کی خاطر، تیری غلامی کی خاطر؟ یہاں یہ ہے کہ عبادت فقط اور فقط پروردگار کے لیے ہے، کوئی اور بھی لائق عبادت، کوئی اور سجدے کے لائق نہیں ہے. عبادت کا فقط مرکز اللہ کی ذات ہے. ہاں البتہ جو بھی کام اللہ کی رضا کے لیے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ کام چھوڑ دو، بچوں کی رزق و روزی کی تلاش چھوڑ دو اور ماشاءاللہ مسلح جو ہیں بچھا لو اور یا اللہ ہی کہتے رہو. نہیں، اسلام اس کو جو ہے کنڈم کرتا ہے، مذمت کرتا ہے. ایسے کی کوفہ کی مسجد ہے اور کچھ آدمی جن کا ایک گروپ بنا ہوا تھا مسجد میں آ کے، کسی نے کہا یا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کوئی سبحان اللہ پڑھ رہا ہے، کوئی اللہ اکبر کر رہا ہے. امام گئے اور امام نے دیکھا، پوچھا یہ کیا خبر ہے، کیوں جانا لائن بنائی ہوئی ہے؟ کہا یہ تو ذکر ذاکر ہیں، ذکر خدا کرنے والے ہیں. فرمایا ان کا رزق روزی کون دیتا ہے، انہیں کھانا پینا کون دیتا ہے؟ کہا وہ کوفے کے لوگ اگر دے دیں تو کھا لیتے ہیں، نہ دیں تو نہیں کھاتے ہیں. تو ماشاء اللہ بہت زاہد ہیں، بہت عابد ہیں. امام نے جو مثال دی، وہ مثال نہیں دیتا آپ کو. امام نے فرمایا وہ کوفے تو اس بازار کے باہر بھی ہوتے ہیں، کچھ انہیں روٹی ڈال دے تو وہ کھا لیتے ہیں، نہ ڈالیں تو نہیں کھاتے ہیں. امام نے فرمایا جاؤ. کیوں؟ انہوں نے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ، یعنی آپ جائیں ہم یہی رہیں گے. امام نے جیب سے، خلا کی جیب سے کوڑا نکالا. اب وہ سارے تھے تو اتنے ہی تھے نا، فوراً بھاگے سارے. امام یہ بتانا چاہتے تھے محنت کرو، زندگی ہارڈشپ کا نام ہے، زندگی ریاضت کا نام ہے، زندگی بندگی کا نام ہے. اور جو بھی کام آپ رضائے پروردگار کے لیے کرتے ہیں، بال بچے کی، عیال کی، ان کی آسودگی کے لیے کام کرتے ہیں، آپ محنت کرتے ہیں، آپ ہارڈشپ کرتے ہیں، آپ مجاہد ہیں، آپ عابد ہیں. ایک مریض کی وزٹ کے لیے جاتے ہیں، عیادت کے لیے جاتے ہیں، آپ عابد ہیں. ہر وہ کام جو رضائے پروردگار کے لیے کیا جائے وہ عبادت شمار ہوتا ہے. عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ مسلح لے لو. اور فرمایا دو چیزیں بہت مہم ہیں اسلام میں جس کی طرف زیادہ توجہ دی ہے. عبادت انسان کو سکھاتی ہے کیا چیزیں. تازہ معیار میں یہ نہیں بتایا گیا کہ نمازیں کتنی پڑھ رہا ہے، روزے کتنے رکھ رہا ہے، حج کتنے کر رہا ہے. عبادت کا معیار بتایا گیا. فرمایا کسی کی عبادت اس کو نہیں دیکھو کتنے نمازیں پڑھ رہا ہے، کتنے روزے رکھ رہا ہے. جو چیزیں ڈسٹنکشن، امتیاز، خصوصیات بتائی گئیں کیا ہیں؟ صدق الحدیث و اداء الامانہ. کسی کے نماز و روزے کو نہ دیکھو بلکہ یہ دیکھو کتنا صاف گو انسان ہے، کتنا سچ بولنے والا ہے، کتنا صدق حدیث رکھنے والا ہے. اس کا معیار اسی سے پتہ چلے گا، اس کی عبادتوں کا معیار. اس کی عبادتوں کو اگر ٹیسٹ کرنا ہے آپ نے، ایگزام کرنا ہے ان کا، ایکسپیریمنٹ کرنا ہے ان کی نمازوں کا، تو دو چیزیں ہیں. اسی سے پتہ چل جائے گا کتنا بڑا عذر نمازی ہے، کتنا بڑا وہ عابد ہے، کتنا بڑا وہ حاجی ہے، کتنا بڑا وہ روزے دار ہے. اداء الامانہ، صدق الحدیث و اداء الامانہ. دیکھو وہ راست گو ہے یا نہیں ہے، دیکھو وہ صادق ہے یا نہیں ہے، دیکھو وہ سچ بولتا ہے یا نہیں ہے. سچائی اس کی عبادتوں کا معیار بنے گی. اور دوسرا کیا ہے؟ اداء الامانہ، امانتوں کو ادا کرنا. امانتوں کو ادا کرنا یہ بھی انسان کے عبادت کا معیار بنتا ہے. اگر امانتیں رکھی گئی ہیں اور اس امانتوں کے اندر تجاوز کر رہا ہے، پتہ چلے کہ اس کی عبادتیں ناقص ہیں، اس کی نماز روزہ ناقص ہے. چونکہ یہ جتنی نمازیں ہیں، جتنے روزے ہیں، جتنی عبادت ہے، ہمیشہ انسان کو توجہ دلاتی ہیں صدق حدیث، اداء الامانہ. اور اداء الامانہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی پیسے دے دے، کوئی رقم دے دے، کچھ ڈیڈ جو اس کی ہیں پراپرٹی کی وہ دے دے تو ماشاءاللہ یہ بہت محفوظ رکھے اس کے اندر. نہیں، گفتگو کرتا ہے، گفتگو سنتا ہے، مجلس کے اندر بیٹھتا ہے. کسی وجہ سے ہے کہ المجالس امانہ. یا آپ کسی محفل میں ہیں، کسی میٹنگ میں ہیں، تین چار آدمی بیٹھ کے گفتگو، یہاں سے اٹھائی وہاں پہ لگا دی، یہ ادائے امانت نہیں ہے، خیانت ہو چکی ہے اس کے اندر. اسلام ان چیزوں کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے. اسلام یہ کہتا ہے اگر کسی مومن کی آپس میں رنجش ہے، ناراض ہیں، ایک دوسرے سے جدا ہیں، دیکھا اسلام کے ساتھ تک سوشلائز کرنا چاہتا ہے اپنے بندوں کو کہ تم نکلو اس سے، اپنی ذات کے کنویں سے نکل کر آفاق میں ہم تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں. یہ اسلام یہ چاہتا ہے. ایک طرح یہ ہے اگر کسی کے وہ غیبت کر رہا ہے تو غیبت سچ ہوتی ہے ہمیشہ، غیبت کے اندر جھوٹ نہیں ہوتا ہے، غیبت ہمیشہ سچ ہوا کرتی ہے مومن کی. جی اگر جھوٹ ہے تو تہمت بن جاتی ہے، لیکن اللہ اس سچ کو برداشت نہیں کرتا، اس وجہ سے کہ حرمت مومن اللہ کے نزدیک بہت عزیز ہے. آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میرے مومن کی تم توہین کرو، اہانت کرو، اس کی غیبت کرو. جبکہ دوسری طرف آپ دیکھیں دو مومن آپس میں جدا ہیں، آپس میں ان کی رنجش ہے. اسلام یہ کہتا ہے اگر ان دونوں کو ملانے کے لیے تم جھوٹ ہی بولو، وہ سچ ہے اللہ برداشت نہیں کر رہا ہے، یہ جھوٹ ہے، اللہ اسے انکریج کر رہا ہے. دیکھا آپ نے امتیاز کیا ہے، جھوٹ ہے، کہتا ہے کہ وہ دونوں بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہیں، آپس میں ناراض ہیں، آپس میں ان کی رنجش ہے، آپس میں وہ جدا ہیں. یہ کہتا ہے نہیں بابو، وہ تو آپ کی بہت تعریف کرتا ہے، وہ تو آپ کی سارا سارا دن تعریف کرتا ہے، تو تم اس کے آپ اس کا دل کیا ہے، مائلڈ ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے، ملائم ہوتا ہے. کہتے کہ جب وہ میری اتنی تعریف کرتا ہے تو مجھے بھی چاہیے. اب یہی آپ کا، حالانکہ ہے جھوٹ، لیکن اسلام کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، ہم تمہارے اس جھوٹ کو کنسیڈر نہیں کریں گے، کیونکہ اس وجہ سے کہ دو مومن کو آپس میں ملا رہا ہے اور وہ حالانکہ سچ ہے، لیکن اسلام اسے کہتا ہے کہ نہیں، یہ بہت بڑا ظلم ہے. کون کون چاہتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھائے؟ اسلام یہ چاہتا ہے. یہ چیزیں ہیں اسلام کے اندر. آپ مولا کی وصیتوں کے اندر دیکھیں، اگر آپ فرماتے ہیں کہ وصلاح ذات الدین، پہلی وصیتوں کے اندر ہے، میں آپ کو تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں، کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ دیکھو صلاح ذات الدین، یعنی دونوں کو آپس میں کمیونٹیز ہیں، نیشنز ہیں، آپس میں خانوادہ ہیں، فیملیز ہیں، جدا صلاح ذات الدین، آپس میں صلح صفائی رکھو. اور میں نے تمہارے جد سے یہ سنا ہے کہ صلاح ذات الدین نماز و روزہ سے افضل ہے. بہت مہم چیزیں ہیں یہ، بہت مہم ہیں، چھوٹی سمجھتے ہیں ہم چیزیں ہیں، اور بہت مہم چیزیں ہیں. تو بہر کیف عبودیت پروردگار انسان کی منزل کا نام ہے، عبودیت پروردگار بندگی پروردگار انسان کی بزرگی اور شرافت اور عزت کا نام ہے، بندگی نہیں ہے. بے بندگی انسان کی اس دنیا سے گزر جانا زندگی نہیں ہے. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين. اے اہل عرب، تم اتنے غرور میں نہ آؤ، تم اتنے گھمنڈ میں نہ آؤ، تم اتنے تکبر میں نہ آؤ. جو کچھ ہم نے اپنے بندے خاص کے اوپر نازل کیا ہے، تو تم ایک سورہ کا جواب لے کر آ جاؤ، ایک سورہ کا. یہ قرآن کیا ہے، 1400 سال گزر چکے ہیں، اب تک بھی اسلام کا چیلنج اپنی جگہ کے اوپر ہے. اب تو بہت ماڈرنائز دنیا ہو گئی ہے، بہت ایڈوانس ہو گئی ہے، ٹیکنالوجی بلکہ نہیں ہائی ٹیک ہو گیا ہے. اب لو قرآن کا اگر یہاں کے اوپر انگلش ہے تو کئی ممالک ہیں جہاں کے اوپر نان مسلم ہیں لیکن عربی ان کی زبان ہے. لے آؤ ایسے ادیب پیدا کرو، ایسی فصاحت اور بلاغت لے کر آؤ جیسی قرآن، اور فرما ایک سورہ کا جواب لے کر آؤ. ایک سورہ سب سے چھوٹی سورہ قرآن کے اندر سورہ مبارکہ کوثر ہے، تین آیتیں لے کر آج تین آیتیں, یہی چیز ہے نا. ایک مومن کے لیے, ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑھ کر کیا ایمان کی پختگی ہو سکتی ہے کہ قرآن کا چیلنج اب تک باقی ہے. انسان ظاہری الفاظ تو لا سکتا ہے, لیکن قرآن کا وہ جمال, قرآن کا وہ کمال, قرآن کی وہ جاذبیت کہاں سے لا سکتا ہے؟ اور یہ چیلنج انہیں کیا جا رہا ہے. اگر ایک بات ان کے مقابل میں کہی جائے تو اپنے لیے توہین سمجھتے ہیں, اپنے لیے اہانت سمجھتے ہیں, بات پہ کٹنا مرنا جانتے ہیں. اسلام نے کہا چیلنج لے آؤ, ایک سورہ کا جواب. تم اپنے آپ کو عرب کہتے ہو اور دوسروں کو اجم یعنی گنگا کہتے ہو, تو بس ایک سورہ کا جواب لے کر آؤ. کیا چیلنج کیا, 1400 سال گزر بھی رہے ہیں اس دور سے لے کر اب تک یہ چیلنج موجود ہے. جو کچھ ہم نے اپنے بندے خاص کے اوپر نازل کیا, اگر تم شک کرتے ہو, اگر تمہیں ڈاؤٹ ہے, اگر تم سچے ہو, تو پھر ایک سورہ کا جواب لے کر آؤ. جب اسلام نے دیکھا سب عربوں کی فصاحتیں بلاغتیں سب خاک میں پڑی ہیں, اس وقت اسلام نے, اس وقت قرآن نے اپنی فتح مندی, ارجمندی, بلندی کا اعلان فرمایا, قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. اے اہل عرب, تم کیا ہو, اگر جن و انس بھی مل جائیں کہ ہم اس قرآن کا جواب لے آئیں گے, تو وہ بھی اس قرآن کا جواب نہیں لا سکتے. یہ بھی قرآن نے کہا ہے نا, یہ بھی قرآن نے کہا. فرمایا تم ایک سورہ کا جواب لے آؤ. میں تم کیا ہو سورہ کا جواب لانے والے, اگر پوری کائنات بھی مل جائے کہ ہم اس قرآن کا جواب. ایسی لاجواب کتاب ہے کہ جس کی خشیت, جس کی جلالت کو خدا یوں فرماتا ہے, لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو پہاڑ خشیت الہی کی وجہ سے ریزا ریزا ہو جاتے, ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. کیوں ہو جاتے؟ انا انزلنا الیکم نورا مبینا, کیونکہ ہم نے تمہاری طرف نور مبین اتارا ہے. تو نور مبین کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ پہاڑ پہ پڑے تو پہاڑ ریزا ریزا ہو جائیں, اگر موسیٰ پہ پڑے تو موسیٰ گچ کھا جائیں. یہ قرآن مبین, یہ نور مبین. تو اب یہ نور مبین کہاں اترا, کہاں پہ نازل ہوا؟ پہاڑ میں سکت نہیں, اگرچہ بہت بہت سخت, لیکن اس کے اندر بھی ہمت نہیں ہے کہ قرآن کے جلوے, قرآن کے نظارے, قرآن کا جمال, قرآن کا کمال, اس کے اندر بھی جاذبیت نہیں ہے کہ قرآن کے اس جلالت اور عظمت کو جذب کر سکے. تو یہ قرآن کہاں پہ نازل ہوا, کہاں پہ یہ قرآن؟ اب دیکھیں جتنی قرآن کی عظمت ہے, قرآن کی جتنی عظمت ہے, اس عظمت کا کبھی تقابل اس سے نہیں کیا جا سکتا کہ جس جہاں کے اوپر اس قرآن کا نزول ہوا ہے. اس وجہ سے کہ اس ہستی کے افعال قرآن کی لفظی تصویر نظر آئے گی. کہاں پہ نازل ہوا کوشچن ہے, کہاں پہ نازل ہوا؟ پہاڑ پہ تو نازل بہت سخت ہے. نازل ہوا, قرآن نے خود اس کا جواب دیا ہے, نزلہ علی قلبک, اے میرے حبیب ہم نے اس قرآن کو تیرے دل پر اتارا ہے. تو جس نبی کے دل اتنا با عظمت ہے, با شرافت ہے, با کرامت ہے, جلووں سے بھرا ہوا ہے, اس نبی کے ہاں نسیان بھی نہیں ہو سکتا ہے, اس نبی کے ہاں سہو بھی نہیں ہو سکتا ہے. وہ نبی جوہر عصمت کا پروردہ ہے, نبی جوہر عصمت رکھتا ہے. اس وجہ سے کہ وہ تعلیم تربیت خدائی حاصل کر کے آیا ہے, دنیا کی درسگاہوں میں نہیں. دنیا کی درسگاہیں جب تک پڑھتا رہتا ہے عالم بنتا ہے, جب بھول جاتا ہے جاہل بنتا ہے, لیکن الہی درسگاہ کا پڑا ہوا جس کے ہاں نشہ ہوتا ہے, نہ نسیان ہوتا ہے, نہ بھول ہوتی ہے, نہ چوک ہوتی ہے, بلکہ جدھر جاؤ اگر پروردگار کی طرف وہ عظمت ہے. لولاک لما خلقت الافلاک, اگر آپ نہ ہوتے کائنات کی کوئی شے کو خلق نہ کرتا, وہ عظمت ہے پیغمبر کی، وہ عظمت ہے وجود رسول کی، کہ جن کے صدقے میں آج پوری کائنات نورانی نظر آتی ہے. اور پھر فرمایا لو ان البحر مدادا لکلمات ربی لنفذ البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا. اگر چاہتے ہو کہ تم قرآنی حقائق کو لکھنا چاہو، ارے کتنی با معرفت کتاب ہے، کتنی حقائق سے بھرپور، کوئی علم ایسا نہیں کہ جو اس قرآن کے ہاتھ، بلکہ ہر ایک علم کے بانی، فن کے بانی، علوم و فنون رکھنے والے اپنے ہر علم کی بنیاد کو قرآنی آیت کے ساتھ تمسک دیتے ہیں، یہ فخر سمجھتے ہیں. ہمارا علم ذاتی نہیں، ہمارا علم قرآن سے اختراع ہوا ہے، یہ قرآن کا کمال. فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ قرآنی حقائق کو لکھو، یا قرآنی معارف کو لکھنا چاہتے ہو، پیپر کے اندر لانا چاہتے ہو، پیپر ورک کرنا چاہتے ہو قرآن کو کتابوں میں، کتابی شکل میں لانا چاہتے ہو، فرمایا کرنا دو ان البحر مدادا لکلمات ربی، تو پھر دنیا کی یہ اینگ جائیں گے شاپ کے اوپر، کچھ پین خرید کے لائیں، کچھ انک خرید کے لائیں. فرمایا یہ کام نہیں آئے گا، سمندروں سے کام لینا شروع کرو، سمندر کو سیاہی بنا لو. لو ان البحر مدادا لکلمات ربی لنفذ البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی. فرمائے کہ اگر چاہتے ہو قرآنی حقائق کو، قرآنی معارف کو، تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اسے پیپر کے اوپر لکھا جائے، فرمائے کہ یہ نہیں، دنیا کی سیاہی نہیں، بس ایک سمندر کو لا کے کھڑا کرو، اس سے لکھنا شروع کر دو. فرمائے وہ سمندر تو ختم ہو جائے گا، دوسرا سمندر لے کر آ جاؤ، فرمائے وہ سمندر بھی ختم ہو جائے گا. ولو جئنا بمثل ہی مدد، اگر اسی طرح کے کئی اور بھی سمندر لا کے کھڑے کر دو. اور دوسری آیت میں فرمایا کہ اگر ساتوں کے ساتوں سمندر بھی لا کے کھڑے کیے جائیں اور حقائق پروردگار کو لکھنا شروع کیا جائے، تو حقائق پروردگار ختم نہیں ہوں گے. تو جب یہ قرآن کا عالم ہے تو عالم قرآن کا کیا حال ہوگا کہ جن کے متعلق پیغمبر فرماتے ہیں لوکان تر ریاض اقلام بل جن صابن بل ان سے کتابن لما اصو فضا الى علی ابن ابی طالب. یہی چیز ہے کہ جب علم قرآن یہ ہے تو عالم قرآن کی بھی یہی ہے کہ اگر دنیا پورے کی جتنے درخت ہیں سارے کے سارے کلمے بن جائیں، دنیا پوری کے جتنے سمندر ہیں سارے کے ساری سیاہیاں بن جائیں، دنیا پوری کے جتنے بھی جن و انت ہیں سب کاؤنٹ کرنے میں، سب شمار کرنے میں، سب لکھنے میں لگ جائیں، لما احصوا فضائل علی ابن ابی طالب، لیکن سب کلمے ٹوٹ جائیں گی، درخت ختم ہو جائیں گے، عالم امکان کے انسان اور جن سب کے سب مر جائیں گے، تمام جتنے بہور سمندر ہیں سب خشک ہو جائیں گے، لیکن میرے بھائی علی ولی کے فضائل ختم نہیں ہوں گے. عالم علم قرآن اور علم قرآن، یہی چیز ہے نا کہ قرآن لفظوں کی تصویر میں صامت ہے، اہل بیت مانا کی تصویر میں ناطق ہے. اور یہی عظمت ہے کہ اگر قرآن کے اجمال کو کھولنا ہے تو اہل بیت کی تفسیر سے کھلے گا، اگر قرآن کو اہل بیت سے جدا کیا قرآن فہمی نہیں آئے گی، قرآن خوانی ضرور آئے گی. قرآن خوانی اور چیز ہے، قرآن فہمی اور چیز ہے، قرآن شناسی اور چیز ہے، قرآن کی معرفت اور چیز ہے، قرآن کی شناخت اور چیز ہے. اور یہی چیز ہے قرآن کی شناخت کو اگر دیکھنا ہے، میرے آقا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کتاب اللہ علی اربعۃ اشیاء، کتاب خدا میں چار چیزیں ہیں، چار چیزوں پر مشتمل ہے کتاب خدا، چار چیزوں پر کتاب خدا مشتمل ہے، الادارت والاشارت واللطائف والحقائق. اس میں عبارت ہے ٹیکسٹ، اس میں عبارت ہے، اس میں اشارے ہیں، سائن لینگویج ہے اس کے اندر، آپ موٹر وے کے اوپر جاتے ہیں, وہاں پہ اوپر کتابیں نہیں رکھی ہوئی, مگر اس کو پڑھے سائن لینگویج ہے وہاں کے اوپر, اس طرح آپ نے ٹرن ہونا, اس طرح آپ نے جانا ہے, جانا مونٹریال کی طرف ہے, جاؤ وہاں کے اوپر ایڈمنٹن کی طرف. آپ کبھی جو ہے کسی مقصد پہ نہیں انسان پہنچ سکتا, جن جو فاصلے گا بہت اچھا ڈرائیور ہو لیکن ڈائریکشن مختلف ہے اچھا ڈرائیور کام نہیں دیتا ہے. ڈائریکشن مختلف ہے اچھی گاڑی ماشاء اللہ کے پاس مرسیڈیز فراری اور یہ گاڑی ہے ان کے پاس جب بہت جو ہے جدید ترین اس کے اندر سسٹم نہیں, فائدہ نہیں ہے. ڈائریکشن مہم ہے, ڈائریکشن کو دیکھنا ہے. اسی وجہ سے انسان اگر جتنی عبادت کرتا رہے, انسان اگر جتنا بھی ظاہر ہو, لیکن اگر اس کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے تو وہ عبادت کام نہیں آئے گی, وہ زہد کام نہیں آئے گا, وہ بندگی کام نہیں آئے گی, وہ عبودیت کام نہیں آئے گی. ڈائریکشن کو سیکھنا ہے تو آل محمد سے سیکھنا پڑے گا. ڈائریکشن سیکھنی ہے اگر چاہتے ہیں کہ واقعی دو ڈائریکشن ہے, ایک ڈائریکشن جنت کی طرف جا رہی ہے, ایک ڈائریکشن جہنم کی طرف جا رہی ہے. ڈائریکشن کس سے پتا چلے گی؟ بس وہ رہنما چاہیے, اسی کی تلاش ہے. رہنما ایسے ڈھونڈیں, کام رہنما کا ہے یہاں پہ. رہنما ہے تو نجات ہے, رہنما اچھا ہے تو نجات ملے گی, رہنما برا ہے تو گمراہی ملے گی, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے نا کہ وہاں پہ جو ڈائیورٹر ٹریفک تھی وہاں کے اوپر, جنت میں جب میدان معاشرے والے کہیں گے سارے دوڑ دوڑ کے ان کے پیچھے جائیں گے, ہم نے تمہیں مانا تھا, نجات دلاؤ. نے کہا میں نے کب کہا تھا. اسی وجہ سے ہر ایک جان چھڑانے کی کوشش کرے گا ان ایمانوں کو جو زندگی میں تمہارے کام آئیں, حالت احتجاج میں تمہارے کام آئیں, قبر میں تمہارے کام آئیں, پورے صراط پہ تمہارے کام آئیں, میدان محشر میں تمہارے کام آئیں. اللہ نے آپ کو عقل دی ہے. سبزی کی دکان پہ بہت دیکھ دیکھ کر لیتے ہیں, دین کو اتنا ارزاں سمجھا ہوا ہے, دین کی بہت ویلیو ہے, دین کا بہت. اللہ نے یہ عقل دیا ہے, یہ مغز دیا ہے, اس کو استعمال کریں, دیکھیں اللہ کیا چاہتا ہے. منوچ دونوں موجود ہیں, امام ضال بھی موجود ہیں قرآن کے اندر, آئے وہ امام کے جو گمراہ کرنے والے ہیں, اور ایک امام ہے یہدون بامرنا, ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں, ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. ان کی طرف تلاش کریں, یہاں پہ کوئی انفورسمنٹ نہیں ہے. اللہ نے آپ کو آزاد خلق کیا ہے, لیکن اللہ نے آپ کو عقل بھی دیا ہے, ارادہ بھی دیا ہے, اختیار بھی دیا ہے. اس کے ساتھ اب چوائس آپ کے پاس ہے, دونوں رستے موجود ہیں, جنت کا رستہ بھی ہے, جہنم کا رستہ بھی ہے. ان ہدیناہ السبیل اما شاکرم و اما کفورا, ہم نے دونوں رستے آپ کو دکھا دیے ہیں, چاہے تو شکران نعمت کریں, چاہے تو کفران نعمت کریں. العبارت والاشارت واللطائف والحقائق, اللہ نے کتاب خدا کو چار چیزوں پر مشتمل کیا ہے. اس میں عبارت ہے, اس میں اشارے ہیں, اس میں لطائف ہیں, اس میں حقائق ہیں. پھر تفصیل دیتے ہیں مولا, فرماتے ہیں کہ والعبارت للعوام والاشارت للخواص فاللطائف للاولیاء فالحقائق للانبیاء. اگر چاہتے قرآن شناسی تو پھر یہ ہے اس کا طریقہ کار. فالعبارت للعوام, یہ عبارت عوام کے لیے ہے, عام لوگوں کے لیے ہے. ایک ایک لفظ پڑھیں گے اللہ پاک انہیں دس دس نیکیاں عطا کرے گا, لیکن عوام کا کام یہ نہیں ہے کہ خواص کی منزل پر آ جائے. فل عبارت للعوام, اس وجہ سے کہ وہ سمجھ نہیں سکتے ہیں. عوام کو کہا جائے کہ نہیں الف لام میم کی تجزیہ تعلیم کر کے دے دو یہاں پہ, کیونکہ ہمیں کیا پتہ, تم پڑھو, تم بتاؤ. فل عبارت للعوام, فل اشارت للخواص, اور اس کے اشارے خاص خاص لوگ سمجھتے ہیں، عام لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ فلطائف للاولیاء، اس قرآن کے اسرار رموز کو اولیاء خدا جانتے ہیں۔ فالحقائق للانبیاء، اس کی اصل جو ریالٹیز ہیں، اصل حقائق ہیں، وہ انبیاء خدا جانتے ہیں۔ چار چیزیں بتائی گئی ہیں، اسی وجہ سے فرمایا کہ دیکھو، پڑھو، غور کرو، پڑھو اور غور کرو۔ غور نہیں کیا قرآن کے اندر، کچھ نہیں مل سکتا انسان۔ پڑھو اور غور کرو، فکر کرو۔ قرآن بہت باعظمت ہے، بہت باعظمت۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر آخری عمر تک بھی آپ کو نہیں آتا قرآن، تو آپ کسی کے پاس جائیں، پڑھیں، کیونکہ قرآنی آیات کے ساتھ آپ کے درجات بڑھیں گے عالم برزخ، عالم قیامت میں۔ قرآن پڑھیں، لیکن اس کے ساتھ تدبر کے ساتھ، فکر کے ساتھ، تھوٹ کے ساتھ، سوچ کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ۔ آپ نے دیکھا کہ اگر سوچ و سمجھ نہیں ہے، بازار ہے، ایک بوڑھا آتا ہے، ساری زندگی وہ قرآن پڑھتا رہا، قرآن خوانی کرتا رہا، لیکن قرآن فہمی نہیں کی تھی۔ اور امام سجاد سے آ کر کہتا ہے، الحمد للہ الذی قتلکم، اس طرح آ کر گستاخی کرتا ہے، کہتے خدا کا شکر ہے کہ جس نے آپ کو، آپ کے افراد کو قتل کیا اور یہ فتنہ ختم ہوا۔ مولا بہت صابر ہے، مولا ہدایت کی منزل پر ہے، مولا ضبط، تحمل۔ مولا کے موالی بھی اسی طرح ہوتے ہیں نا، مولا کے موالی بھی صابر، تحمل رکھنے والے۔ مولا فرماتے ہیں کہ قرآن میں تم نے پڑھا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربٰ۔ تم نے آیت پڑھی ہے؟ یہ ہاں پڑھی ہے، یہ آیت پڑھی ہے، وآتِ ذی القربٰ حقہ، ہاں پڑھی ہے۔ امام نے فرمایا یہ آیت پڑھی ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بھائی اب نے یہ ساری آیتیں پڑھی، امام نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں، آئے تو تطہیر ہو، آئے مودت ہو، آئے قربا ہو، اس کے وارث ہم ہیں، اس کے مصادیق ہم ہیں۔ وہ پڑھتا تھا، اسے سمجھ نہیں، قرآن فہمی دیکھے کس حد تک وہم ہے، پڑھتا تھا، ساری زندگی گزر گئی قرآن پڑھتے ہوئے، لیکن قرآنی معارف سے، قرآنی حقائق سے آگاہ نہیں تھا۔ امام نے فرمایا ان آیتوں کے مصداق ہم ہیں۔ فوراً شرمندہ ہوا، مؤثر، اتنا متاثر ہوا، اپنے ہاتھوں کو بلند کیا آسمان کی طرف، اللہم انی تبت الیک، میرے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میں رجوع کرتا ہوں تیری طرف۔ تبت توبہ یعنی ریٹرن ٹو گاڈ، توبہ کرتا ہوں، میں آل محمد کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے ان افراد نے مجھے ذلیل کیا۔ ایک دفعہ امام کی طرف مخاطب کا، فرزند رسول اگر میں توبہ کروں، میں نے جو گستاخی کی ہے، دیکھیں کس حد تک مہم ہے میں توبہ۔ امام ہدایت کی منزل پر ہے، یا ابن رسول اللہ اگر میں توبہ کروں تو کیا اس گستاخ کی توبہ قبول ہوگی؟ امام بہت رحیم ہے، امام بہت کریم ہے، امام بہت حلیم ہے، امام بہت صابر ہے، امام بہت ساجد ہیں۔ فرمایا تم توبہ کرو، اللہ تمہاری توبہ کو بھی قبول کرے گا، اور تو ہمارے ساتھ ہوگا۔
ایک گارنٹی ہے امام کی طرف سے. آپ نے دیکھا کہ بازار ہے, کوفہ ہے. کہتے ہیں کہ جب بیویوں کا لٹا ہوا قافلہ جب بازار کوفہ میں پہنچا نا, تو ادھر سے ابن زیاد نے حکم دیا کہ قافلے کو وہیں کے اوپر روک دیا جائے. اب شہزادیاں شہزادیاں جا رہی ہیں, جب روکا گیا قافلے کو ایک دفعہ وہاں پہ رکا بی بی کا معمل جہاں پہ ایک مومنہ کا گھر تھا. ہائے بی بی کی آغوش میں ایک 4 سال کی بچی تھی. ہائے جو ہی قافلہ رکا, ہائے سکینہ کی آنکھیں کھلی, کہا پھوپھی اماں تھوڑا سا پانی مل سکتا ہے, لیکن زینب کہاں سے لائے پانی. ایسے میں چھت پہ کھڑی ہوئی عورتیں, ان میں ایک ضعیفہ نے فوراً دوڑتے ہوئے ایک ٹھنڈا گلاس پانی کا لے کر آئی اور کہاں آ کر کہ میں نے سنا ہے تم قیدی ہو, تم یتیم ہو, لیکن یہ پانی پی لو, اس کے بعد میرے لیے دعا کر دینا. ہائے سکینہ جی تو علی کی پوتی نا, ایک دفعہ ہائے ایک دفعہ گلاس کو ہٹا کے فرمایا ام حبیبہ تم بتاؤ سب سے پہلے تمہاری دعا کیا ہے, اس کے بعد میں پانی پیوں گی. ام حبیبہ میں نے کہا میری سب سے پہلی دعا یہ ہے کہ جس طرح تم قیدی بنی ہو, جس طرح تم یتیم ہوئی ہو, اس طرح میرے بچے یتیم نہ ہو, اس طرح میرے بچے قیدی نہ بنے. ایک دفعہ بی بی نے ہاتھ بلند کیے, یہ کہاں ہوگا میرے اللہ, میرے بابا کے کشنا لوگوں کا واسطہ, میرے اللہ میرے بابا کے کٹے ہوئے گلے کا واسطہ, میرے اللہ میرے بابا کے ہائے اس پشتے گردن ذبح کیے جانے کا واسطہ, میرے اللہ میرے چچا عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ. جس طرح سکینہ یتیم ہوئی ہے, اس طرح اس مومنہ کے بچے یتیم نہ ہو. اور اس کے بعد بتایا, کہا تمہاری دوسری دعا کیا ہے؟ کہا میری دوسری دعا یہ ہے کہ خدا ایک دفعہ میری قسمت کرے, خدا میری مجھے اتنی زندگی دے کہ ایک دفعہ میں مدینہ جاؤں اور مدینہ جا کے زیارت کروں. ہاں یہ سننا تھا. بی بی نے ایک دفعہ دیکھا, کہا ام حبیبہ یہ بتاؤ تم مدینہ جا کے کیا کرو گی؟ ہائے اپنے شہر کا نام سننا تھا. ام حبیبہ نے کہا میرے آقا علی کا شہر ہے, میری آقا آزادی فاطمہ کا شہر ہے, میں جاؤں گی زیارت کے لیے. بی بی نے کہا اب تو علی نہیں ہے, اب تو فاطمہ نہیں ہے. کہا کوئی بات نہیں, میرے آقا حسین تو ہے, میری آقا آزادی زینب تو ہے. ہائے بی بی نے اپنا نام سننا تھا. ایک دفعہ فرمایا, اے ام حبیبہ کیا تو پہچان سکتی ہے زینب کو؟ ام حبیبہ نے کہا اس بلوے عام میں میری آقا زادی کا نام نہ لے, میری آقا زادی کا نام نہ لے. بی بی نے کیا کیا, دائیں دیکھا دائیں دیکھا, جب نامحرموں کی نگاہ نہ تھی, بی بی نے اپنے بالوں کو چہرے سے ہٹا کر کہا ام حبیبہ پہچان, میں ہی زینب ہوں.
اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. خدایا حق محمد و آل محمد, ہماری یہ مختصر سی عبادت اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما, ہماری یہ تعزیت, ہمارا یہ پرسہ ہماری آخرت کا خزانہ قرار دے. خدایا حق محمد و آل محمد, ہمارے جملہ گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما, ہمیں اپنے نیک مخلصین عبادت گزار بندوں میں شمار فرما. ہمارے جو مومنین مومنات مریض ہیں بیمار کربلا کے صدقے انہیں صحت یاب فرما. ہمارے جو مومنین مومنات مرحوم ہو چکے ہیں یا اللہ انہیں جوار رحمت جوار عصمت جوار سید و شہداء میں جگہ عنایت فرما. عالم اسلام عالم تشیع کو سر بلند فرما, دشمنان اسلام دشمنان تشیع کو سر نگون فرما. خدایا بحق محمد و آل محمد, علماء ربانی آیات اعظم فقہائے کرام کو سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما.
قائم حق قائم مہدی کے ظہور میں تعجیل فرما. اللہم اجل فرجہ وسہل ما